سيدنا وشفيعنا للخاسرين. واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات الله. أمارة سلسلة بحث سفر جستجو، السلسلة ما هيك دريافت كيا جائے دین اور فطرت کا رشتہ کیا ہے. سوال یہ ہے کہ فطرت کیا ہے. اس مرتبہ میری کوشش یہ ہوگی کہ تمہیدی مباحث کم سے کم ہوں، اور اسی لیے براہ راست بنیادی سوالات کی طرف آپ کے اذہان عالیہ کو ملتفت کر رہا ہوں. عنوان بحث ہے فطرت دین اور دین فطرت، اور سرنامہ کلام ہے قرآن مجید کے 30ویں سورہ، سورہ مبارک روم کی 30ویں آیت، جس میں ارشاد الہی ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، اپنا رخ دین حنیف کی طرف کر لو. اب اس کے بعد ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہی فطرت الہیہ ہے کہ جس پر اللہ نے لوگوں کو خلق فرمایا. قرآن مجید کی آیتوں کا ترجمہ کرتے کرتے درمیان میں میں ٹھہر گیا تھا. فطرت الناس، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی وہ فطرت کے جس پر اللہ نے لوگوں کو، ہم نے کہا خلق فرمایا، خدا فرما رہا ہے فطر الناس علیہا. خلق بھی عربی کا کلمہ ہے، فطر بھی عربی کا کلمہ ہے، خلق بھی عربی فعل ہے، فطر بھی عربی فعل ہے. تو آپ ایک عربی کے لفظ کو ہٹا کر دوسرا عربی کا لفظ رکھ دیں تو کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ جبکہ مشکل یہ ہے کہ کوئی دو الفاظ ایسے نہیں ہیں کہ جو ایک دوسرے سے بالکل ہم معنی ہوں، معنی ہوں گے، دو معنی ہوں گے، فقرہ کے معنی الگ ہوں گے، خلقہ کے معنی الگ ہوں گے. قرآن مجید میں پروردگار عالم کو خالق بھی کہا گیا ہے، فاطر بھی کہا گیا ہے، خالق سماوات و ارض بھی وہی ہے، فاطر سماوات و ارض بھی وہی ہے. تو کیا دونوں بالکل مترادف باتیں ہیں؟ جو معنی خالق کے ہیں وہی فاطر کے ہیں، تو گویا معانی کم ہیں الفاظ زیادہ ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. حقیقت اس کے برعکس ہے، الفاظ کا ذخیرہ کم ہے، معانی کا ذخیرہ بے انتہا ہے. اگر الفاظ کا ذخیرہ کم نہ ہوتا معانی کے مقابلے میں، تو پھر حقیقت و مجاز کا فرق پیدا نہ ہوتا. آپ ایک ہی کلمے کو، ایک ہی لفظ کو، ایک ہی محاورے کو، ایک ہی مثال کو کبھی حقیقتاً استعمال کرتے ہیں، کبھی مجازاً استعمال کرتے ہیں، کبھی حقیقی معنی مراد لیتے ہیں، کبھی مجازی معنی مراد لیتے ہیں، کبھی تشبیہی معنی مراد لیتے ہیں، کبھی استعاراتی معنی مراد لیتے ہیں. اس کے معنی یہ ہیں کہ معانی زیادہ ہیں، الفاظ کا سرمایہ کم ہے. تو جب الفاظ کا سرمایہ ہی تھوڑا سا ہے اور معانی کا سلسلہ لا متناہی ہے تو پھر ترجمے کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا، کسی صورت ترجمے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. خالق کو معلوم تھا کہ کتنی ہی بلیغ، کتنی ہی فصیح، کتنی ہی سلیس، کتنی ہی سہل ممتنع کی صنعت استعمال کی جائے، مگر کن کے قدرت کی عبارتوں کا ترجمہ اس کے بندوں سے ممکن نہیں ہوگا. اسی لیے ایسے پیکر خلق کر دیے کہ انسان انہیں دیکھ لے تو ترجمے سے بے نیاز ہوگا. صلوات پڑھیں محمد والا. اذان عالیہ یہاں تک آ گئے اور ابھی تک آپ نے کوئی اشکال نہیں کیا، تو پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں. قرآن مجید کا ترجمہ ممکن نہیں ہے بشرطے حق تفسیر قرآن ممکن نہیں ہے، حق ترجمانی قرآن عام انسانوں سے ممکن نہیں ہے، عام بندگان خدا سے ممکن نہیں ہے. تو جنہیں پروردگار نے قرآن کے معانی کا پیکر بنا کر بھیجا ہوگا ان کے فضائل و مناقب کا بیان کہاں اس انسان سے ممکن ہوگا؟ معلوم ہوا نہ قرآن کی ترجمانی ممکن ہے نہ محمد اور آل محمد کے فضائل کا بیان ممکن ہے. صلوات پڑھ محمد والے. بس اگر ذوق بیدار ہو جائے، اگر شعور بیدار ہو جائے، اگر آئینہ قلب کو جلا حاصل ہو جائے، اگر ذہن بیدار ہو، اگر آپ کے حواس سے خمسہ بیدار ہوں. یہ حواس سے خمسہ یہ بھی دو ہیں، حواس سے خمسہ ظاہریہ الگ ہیں، حواس سے خمسہ باطنیہ الگ ہیں، لیکن ہیں وہ خمسہ. خمسہ سے اربعہ یا ستہ نہیں ہو سکتا. یہ حواس خمسہ کیا ہیں؟ بس بنیادی مسئلہ تو یہ ہے کہ فطرت کو دریافت کیا جائے. فطرت کیا ہے؟ بنیادی سوال یہ ہے نا، فطرت کو کس چیز سے دریافت کریں گے؟ میں یہ نہیں چاہتا کہ پہلے اصول دین مقرر کر دوں، بیان کر دوں، عقیدہ بنا لوں، شریعت کے اصول آپ کو سنا دوں، پھر یہ دعویٰ کروں کہ یہ تمام چیزیں فطرت کے مطابق ہیں. میں یہ نہیں چاہتا ہوں، چاہتا ہوں ذرا آزادانہ فکر ہو. ہمارا دانشور آزادی و آزادہ روی کا ثبوت ضرور دے، بے راہ روی کی اجازت نہیں آئے. کب مذہب نے آزادی سلب کی؟ کب دین نے آزادی سلب کی؟ ہاں جس دین نے آزادی آپ کی سلب کی ہو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر دین نہیں ہو سکتا. دین الہی، مذہب خداوندی، یہ انسان کی بنیادی آزادی کو سلب نہیں کرتا. آپ آزاد ہیں، فکر میں آزاد، عمل میں آزاد، مگر بے راہ روی کا اختیار نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی راستے کو معین و متعین نہ کریں. تو آزادانہ غور و فکر کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے. مجھے نہیں معلوم اصول دین کیا ہے، مجھے نہیں معلوم فروع دین کیا ہے، مجھے نہیں معلوم شریعت کیا ہے، میں تو فطرت کو جاننا چاہتا ہوں کہ فطرت انسانی کیا ہے. وہ کیا چیز ہے جسے کہا گیا فطرت اللہ؟ اس فطرت اللہ کو، الذی فطر الناس علیہا، جس پر انسان کی بس آگے گونگ زبان خطیب لال ہے، زبان خفیف گنگ ہو جاتی ہے, کچھ نہیں کہہ سکتا. فطر الناس علیہا, اس کا ترجمہ کیا کریں؟ اچھا اب آئیے فطرت کی ایک تعریف گزارش کر لوں, غالباً اذان عالیہ قبول کر لیں گے. ابتدان دیکھیے ہوتا یہ کہ کسی بھی بحث کو آگے بڑھانے کے لیے شروع میں کوئی نہ کوئی ایک مفروضہ تو قائم کرنا ہی پڑتا ہے. جہاں اصول صاف نہیں ہوتے, واضح نہیں ہوتے, وہاں مفروضے بنانے ہی پڑتے ہیں. تو اب برائے بحث ہم بھی مفروضہ بناتے ہیں. اب یہ اپنی قسمت ہے, کوئی سائنٹسٹ ایسا ہے, کوئی فلاسفر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ابتدا میں جو مفروضہ بناتا ہے تحقیقات کے بعد اسی کا مفروضہ تھیوری بن جاتی ہے, تحقیق کے بعد اسی کا مفروضہ ایک یونیورسل لا بن جاتا ہے. معلوم ہوا شروع میں تو یوں ہی ایک تصور تھا, ایک اسمپشن تھا, بعد میں وہ یونیورسل لا ہو گیا. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ شروع میں قائم کر کیے ہوئے مفروضے بعد میں باطل ثابت ہوتے ہیں. تو اب دیکھیں ہمارا مفروضہ کہاں تک آگے بڑھتا ہے. مفروضہ یہ کہ فطرت نام ہے ان قوانین کا کہ جن قوانین کے مطابق کائنات کو سجایا گیا, کائنات کو بنایا گیا, یعنی اس طبیعت کا جس پر انسان کو ڈھالا گیا. کہاں ڈھالا گیا؟ کارخانے قدرت میں, کارخانے الہی میں, کارخانے مشیت میں. اس انسان کو جس قانون پر, جس طبیعت پر ڈھالا گیا اس کا نام ہے فطرت. خلق کرنا یعنی پیدا کرنا, لیکن فطرا یعنی یوں ہی پیدا نہیں کر دیا, ایک خاص ڈیزائن سے پیدا کیا. تھیوری آف ڈیزائن, ایک خاص نقطۂ نظر سے, ایک خاص نقشے سے, ایک خاص پلان سے ایک خاکہ تیار ہوا اور اس خاکے کے مطابق کوئی چیز بنائی گئی, سجائی گئی, سنواری گئی, ڈالی گئی. تو اب اتنے کلمات استعمال کیے جائیں تب نہ ایک لفظ فطرا کے معنی سمجھ میں آئیں گے. سجائی گئی, سنواری گئی, بنائی گئی, ڈھالی گئی, اور کہیں ڈھلا ڈھلایا فیشن سامنے آ جائے تو ہمارے الفاظ کند ہو جائیں گے اور فطر الناس علیہا کی بات سمجھ لیں. یہ فطرت انسانی کہ جو ایک خاص قانون ہے الہی ہے, اس قانون پر انسان کو خلق کیا گیا. اس کو ترک و دریافت کرنے کے لیے براہ راست پانچ آپ کو حواس سے خمسہ باہری عطا کیے گئے, لامسہ, باصرہ, سامعہ, شامہ, ذائقہ, سبھی جانتے ہیں. یہ ظاہری حواس ہیں, یہی ابتدائی ذرائع حصول علم ہیں. ابتدائی طور پر اس کائنات میں پیدا ہونے والا ہر انسانی مولود اس دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے تو ابتدائی طور پر جاہل ہوتا ہے. یہ بھی ایک قانون ہے فطری, لیکن یہ بھی ایک قانون ہے فطری کہ ہر انسانی مولود جاہل پیدا ہوتا ہے, مگر کچھ ایسے مولود ضرور ہیں جو انسانوں کی آغوش میں آتے ضرور ہیں مگر وہ جاہل پیدا نہیں ہوتے. یہ بھی فطری قانون ہے. اب یہ استثناء کیسے پیدا ہو گیا, یہ ایکسپشن کیسے پیدا ہو گیا؟ تو یہ تو ایک عام اصول ہے منطق میں اور تمام علوم میں کہ کوئی بھی اصول ایسا نہیں ہے جس میں کچھ مستثنیات نہ ہوں. کچھ ایکسپشن ہر اصول میں ہوتے ہیں, لیکن ابھی بات تھوڑی دیر میں سمجھ میں آ جائے گی کہ جب فطری اصول ہوتے ہیں تو ان میں تضاد کا رشتہ نہیں پایا جاتا. فطری اصول ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہو سکتے, ممکن نہیں ہے کہ ایک خالق نے دو قوانین بنائے ہوں اور ایک قانون دوسرے قانون کو غلط ثابت کرتا ہو. ممکن نہیں ہے.
یہ اس خالق کے ساتھ تو ہو سکتا ہے
کہ جو خود نقص رکھتا ہو علم میں قدرت میں. عام انسان خالق مجازن اسے بھی کہتے ہیں بلکہ کہیں کہیں حقیقتاً کہتے ہیں. شاعر بھی خالق ہی کہلاتا ہے. کیا عمدہ تخلیق ہے آپ کی؟ کسی شاعر کو آپ داد دیتے ہیں کہتے ہیں کیا اچھی تخلیق ہے. کسی اچھے نظر نگار سے آپ کہتے ہیں کیا اچھی تخلیق ہے, وہ بھی تخلیق ہے اور اس تخلیق کی نسبت سے وہ بھی خالق ہے. مگر آپ کسی بھی ادیب اور کسی بھی شاعر کے دیوان کو اٹھا کر دیکھ لیں, ایک شعر دوسرے شعر سے متضاد ہوگا, ایک تحریر دوسرے تحریر سے متضاد و متناقض ہوگی. اور اسی لیے قرآن مجید کے اعجاز کے دلائل میں سے ایک یہ بھی دلیل ہے کہ تم پورا قرآن مجید اٹھا کر دیکھو کہیں کوئی آیت دوسرے آیت سے ٹکراتی ہے؟ ایک آیت دوسرے آیت کی تائید کرتی ہے, ٹکراتی نہیں ہے, تضاد کا کوئی رشتہ نہیں, تناقض کا کوئی رشتہ نہیں. اور اگر قرآن مجید کی آیتوں میں بھی کوئی تضاد و تناقض تلاش کر لے تو قرآن مجید کا نقص نہیں, اس کے علم کا نقص ہوگا. تو قانون الہی میں تضاد نہیں ہے. پھر یہ کیسے ہوا کہ اس دنیا میں پیدا ہونے والے عام بچے نادان اور جاہل ہوتے ہیں, مگر کچھ بچے, یہ بھی دعویٰ نہیں ہے, تاریخ میں دیکھا تب نہ لکھا, آج ہم جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ دعویٰ نہیں ہے. ارے ہم تک اطلاع پہنچی, کس نے اطلاع دی؟ مورخین نے. کس کو جھٹلائیں گے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ فبی ای آلائی ربکما تکذبان, اپنے رب کی کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے, کن کن آیات الہیہ کا انکار کرو گے. آیات الہیہ کی بات تو الگ ہے, میں کہتا ہوں مورخین سے کہ آپ افراد بشر میں, انسانوں ہی میں کس کس کو جھٹلائیں گے؟ ارے تکذیب کے لیے بھی جرأت درکار ہے, اور کہیں پوری جرأت اور جسارت ظلم بھی آ کر عاجز و درماندہ ہو جاتی ہے کہ ہم ان کے مخالف تو ہیں مگر انہیں کاذب نہیں کہہ سکتے. کیا بے چارگی ہے, کیا درماندگی ہے, کیا بے چارگی ہے, عجب درماندگی ہے. ہم انہیں مانتے نہیں, ہم انہیں چاہتے نہیں, ہمیں ان سے محبت نہیں ہے, ہم ان کے قتل کے در پر ہیں, ہم نے ان کے گھر کو گھیر لیا تاکہ رات میں ان کے جسم کے ٹکڑے کر ڈالے, مگر یہ ہمت نہیں ہے کہ انہیں جھوٹا کہہ سکے. صلوات پڑھیں محمد. جھوٹا کہنے کی ہمت نہیں ہے تو آپ وہ کچھ کہہ رہے ہیں, جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ یا اس کی تصدیق ضروری ہے. انہوں نے کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی جس میں یہ موجود ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتے ہی پورا قبیلہ آ کر, پورا شہر آ کر اس کی مادر گرامی کے اوپر سب و شبہ سے نظر ڈالتا ہے, اس بچے سے رہا نہیں جاتا, وہ گواہی دیتا ہے انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آسانی الکتاب, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. ابھی کل میں عرض کر رہا تھا ایک خاص عمر تک انسانی بچہ کتاب پڑھنے کے لائق نہیں ہوتا. بچہ دعویٰ کر رہا ہے میں صاحب کتاب ہوں, یعنی جو میں کتاب لایا ہوں وہ تمہارے پڑھنے کے لیے, میرے پڑھنے کے لیے نہیں آئے. تمہارے پڑھنے کے لیے. اچھا یہ بچہ, اس کے بولنے کی, صاحب علم ہونے کی, صاحب کتاب ہونے کی اطلاع کس نے دی؟
اسی نبی کہ جس کو جس کے قتل کے در پہ بھی اس کی تکبیر کی جرات نہیں کر سکتے تھے. ارے بھائی اسی زبان مبارک سے دوسری خبر بھی ملی. ہم نے تو نہیں دیکھا, ہم نے صرف یہ دیکھا کہ ایک گھر ہے اس کا دروازہ بند ہوا تو ہوا, کوششیں ہوتی رہی کہ وہ دروازہ کھلے مگر کھل نہ سکا. تین دن تک دروازہ بند رہا, اب اندر کیا ہوتا رہا یہ سب خبر ہمیں اسی زبان مبارک سے ملی. صلوات پڑھیں محمد. جس نے اطلاع دی تھی آیات الہی کو پڑھ کر کہ مریم کا فرزند مریم کا بچہ وہ ہے کہ جو گہوارے میں بویا ہوا, جس نے اعلان کیا کہ مجھے اللہ نے کتاب دی ہے, اسی زبان مبارک سے روایتیں ہیں جناب والا ایسے یہ پیدا ہونے والا بچہ وہ تھا کہ جو جوف کعبہ میں پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دی, اور اس کے بعد جب خانہ کعبہ سے باہر آیا تو چہرہ مبارک پیغمبر کو جب تک نہیں دیکھا تھا آنکھیں بند تھی, کیسے ہی سامنے چہرہ مبارک پیغمبر آیا, آنکھوں سے پیغمبر میں آیا اور آتے ہی اس بچے کو یہ شعور حاصل ہو گیا, یہ ادراک حاصل ہو گیا کہ اب میں اس رحل پر آ چکا ہوں کہ جس پر مجھے گویا ہونا ہے. آتے نہیں کھلی, ابھی آتے ہی اس بچے نے آتے ہی کیا ہوا, جسم سے جسم مس ہوا, یعنی اس بچے کی قوت لامسا. بات آواز سے سمجھا دیے, اس بچے کی قوت لامسا وہ ہے کہ ایک قوت لامسا سے وہ تمام کام لے رہا ہے جو آپ پانچوں قوتوں سے لیتے ہیں. پیغمبر پر آیا اور اب آتے کو نہیں, اور پیغمبر نے اعلان فرمایا کہ علی تو نے مجھے نظر کے لیے انتخاب کیا, میں نے تجھے اپنے علم کے لیے انتخاب کیا, علم و نظر میں بھی رشتہ ہے. کسی اور کا کلام نہیں ہے, پیغمبر کا کلام ہے, کسی اور کا کلام نہیں. یہ نہیں کہا علی تو میری آغوش میں آ گیا تو میں تیرے آغوش میں اپنا علم ڈالے دیتا ہوں, تیرے دامن میں اپنا علم ڈالے دیتا ہوں. مصطفیٰ کا کلام ہے, تو نے اپنی نظر کے لیے مجھے مخصوص کیا, میں اپنے علم کے لیے تجھے مخصوص کرتا ہوں, اس لیے کہ علم و نظر میں ایک خاص رقص ہے. ویسے تمام حواس سے خمدہ ذرائع علم ہی ہیں. لامسا انفارمیشن حاصل ہوتی, ذائقہ اس سے بھی انفارمیشن حاصل ہوتی, شامہ سامعہ باصرہ یہ تمام چیزیں مختلف قسم کی انفارمیشن ذہن انسانی تک, ضمیر انسانی تک یا قلب انسانی تک لاتے ہیں, اور قلب انسانی ان تمام اطلاعات کے جدا جدا اجزاء کو مرتب کر کے ایک مکمل صورت بناتا ہے. قلب انسانی, ذہن انسانی, روح انسانی, وہ قوت دراکہ جو ہے, وہ قوت دراکہ کے یہ پانچ وسائل ہیں. یہ تھوڑے تھوڑے سے معلومات آتے ہیں, تھوڑی تھوڑی سی انفارمیشن آتی ہے, اور وہ اس سب کو مکمل کر کے ایک مکمل اور جامع تر علم اور اطلاع کی صورت پیدا ہوتی ہے. اور سمایا تھی تو یہ پانچوں حواس, حواس کے خمسہ ہیں کس کے لیے؟ ادراک فطرت کے لیے, ادراک ہستی کے لیے. ہر بچے میں یہ پانچ حواس کے خمسہ ہیں, لیکن ہر بچے کے حواس کے خمسہ میں تفاوت ہے. ذہن کو مربوط رکھیں اس بیان سے بھی. اصل میں نے کوشش یہ کی ہے
کہ اسلوب قرآنی کی پلبدی رکھوں. یعنی کہیں میں نے عرض کیا تھا اور بعض احباب نے ادراہ جستجو سلسلہ سوال کا قائم کیا, میں نے کہا تھا قرآن مجید از اول تا آخر کہہ چکا ہوں, قرآن سن رہا میرے علاوہ دوسروں نے لکھا ہوگا, اس لیے کہ حقیقت ہے, حقیقت کسی ایک ذہن میں نہیں ہوتی, حقیقت کسی ایک فرد بشر کی جاگیر نہیں ہوتی, حقیقت ہر ذہن اور ہر قلب پر جلوہ فرما ہوتی ہے. تو حقیقت یہ کہ قرآن مجید از اول تا آخر قصیدہ محمد و آل محمد ہے. لیکن ہر آیت میں نہ محمد کا نام ہے نہ آل محمد میں سے کسی فرد کا نام ہے, ہر آیت میں نام نہیں ہے مگر ہے قصیدہ پورا ہونی. اور اس پر اگر اب ظاہر ہے کہ الکلام الجول الکلام بات سے بات پیدا ہوتی ہے, تاریخ میں ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس کا ایک جملہ ایسا ہے کہ جو اہل بیت اطہار کے علاوہ جو دوسرے رواۃ حدیث ہیں ان سب کی روایتیں ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیجیے اور وہ ایک فقرہ ایک پلے میں رکھ دیجیے تو وہ گراں کر ہوگا. اور وہ جملہ یہ ہے, وہ کلمہ یہ ہے کہ پوچھا گیا کہ پیغمبر کے اخلاق کو بیان کیجیے تو کہا خلقہ القرآن, پیغمبر کے اخلاق کو کیا پوچھتے ہو, ان کا تو اخلاق قرآن ہے. کسی نے آج تک اس چپرے پہ اعتراض نہیں کیا, کسی نے اعتراض نہیں کیا. حقیقت یہ خلقہ القرآن حضرت پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اخلاق آپ کی سیرت قرآن ہے, تو جب پورا قرآن اخلاق پیغمبر ہے تو اگر اسی کلمے کو تبدیل کر دیے اور کہیے کہ قرآن پورا کا پورا قصیدہ پیغمبر ہے تو اس میں کوئی مستبعد بات تو نہیں ہے, کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو خلاف حقیقت واقعہ ہو. اور جب پیغمبر کے لیے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ قرآن مجید پورا کا پورا قصیدہ پیغمبر ہے تو اب وہ تمام نفوس قدسیہ کہ جنہیں پیغمبر سے ملنیت کا رشتہ ہوگا, جن کے لیے پیغمبر کہیں کہ یہ میری جان کے برابر ہے اور جان کے برابر نہیں یہ میری جان ہے, ان سب کے لیے جملہ صادق آئے گا کہ قرآن ان کا قصیدہ ہے, قرآن ان کا قصیدہ ہے, قرآن بائے بسم اللہ سے لے کر سینے و ناس تک حقائق و معارف کا سر چشمہ ہے اور سیرت و کردار و افکار و اعمال لیکن ہر آیت میں صراحتاً ان کا نام نہیں لیا گیا, ان کا ذکر نہیں کیا گیا ہے نا. میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی گفتگو میں یہی اسلوب باقی رکھوں, بات منطق کی ہوتی ہے, بات فلسفے کی ہوتی ہے, حوالے دوسرے علوم کے ہوتے ہیں, دیر میں نام لیتا ہوں اس لیے کہ نام لینے کے لیے بڑا ادب درکار ہوتا ہے. جی چاہتا ہے نام نہ لوں, میں استفاد بیان کروں, میں کر آپ کے ذہنوں میں چل رہا ہوں پڑھواتا ہے محمد وار. زبان پر آقا کا نام نہ آئے, مولا کا نام نہ آئے تو یہ نہ سمجھیے کہ میں کچھ اور پڑھ رہا ہوں, کچھ اور نہیں پڑھ رہا ہوں. ان کے نام کا تقدس یہ ہے
تقدس یہ ہے کہ ان کا خالق بھی ان کا نام بار بار نہیں لیتا. یا ایوہ المدثر جیسے لگتا ہے محمد کہتے ہوئے کوئی آدم ہے جو مانے آئے. ایک جمال ہے, ایک مرتبہ ہے ہماری زبانی اور ان کے اسماء. اللہ اکبر. اس لیے علوم کا سہارا لیا جاتا ہے. یہ مقدمات, یہ گفتگویں, یہ بحثیں اس لیے ہیں کہ ہم ان کے فضائل کے ادراک کے قابل ہو جائیں. یہ نہیں ہے کہ علوم و معارف کی باتیں ہو رہی ہیں, فضائل کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں. پھر اپنا پرانا جملہ دہرا دوں, کوئی علم ہی نہیں ہے کہ جس کا انتہا باب مدینہ العلم پر نہ ہو. کوئی فن ہی نہیں ہے اگر ان کے جمالیات کا ترجمان نہ ہو. فن نہیں ہے وہ, علم نہیں ہے. تو یہ ساری گفتگو اس لیے ہے, اور اسی لیے یہ اسلوب کہ جناب والا قرآن مجید میں جس طرح نام کہیں کہیں لیا گیا لیکن ذہن کو مرتب کیا گیا, تربیت کی گئی, پھر ان کے نام کو لے لیا گیا, ان کی طرف اشارہ کر دیا گیا. اور اسی طرح میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ مختلف مقدمات سے گفتگو گزرے اور پھر خود بخود آپ کے ذہن میں جب حسن و خیر کی بات ہو تو ایک ہی تصور آ جائے, اس کے علاوہ کوئی تصور باقی نہ رہے. یعنی ذہن اور قلب اتنا پاک ہو جائے, اتنا پاک ہو جائے, قدورتوں سے دور ہو جائے, دنیاوی افکار و آلام سے دور ہو جائے, سوائے تصور محبوب الہی کے اور کوئی تصور باقی نہ رہے. باقی نہ رہے. تو اس لیے اگر دیر تک میری زبان پر نام نہ آئے تو آپ سوئے زن میں مبتلا نہ ہو. خدا را, اس لیے کہ اس ممبر پر آنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ بات تو صحیح نہیں. آپ نے یہ ممبر سرچشمہ علوم ہے, یہ ممبر سرچشمہ معارف ہے. اسی ممبر سے ساری دنیا میں علوم پھیلے. یہ دعویٰ نہیں ہے, یہ دعویٰ نہیں ہے. اسے آپ دعویٰ نہ سمجھیں, تحقیق فرمائیں, رجوع فرمائیں. مؤرخین جو مغرب کے ہیں ان کی کتابوں کو پڑھیں. اب یہ وقت نہیں ہے کہ میں صرف ریفرنسز دوں اور بتاؤں کہ کس نے کیا کیا لکھا ہے کہ پوری دنیا میں علوم کی روشنی کہاں سے پھیلی, کیسے پھیلی. اگر آپ صحیح تجزیہ کریں, صحیح تحقیق فرمائیں تو مدینے کی مسجد کا ممبر, صحیح تجزیہ اور تحقیق فرمائیں تو کوفے کی مسجد کا ممبر. یہ سر چشمہ علوم و معارف تھا, اسی سے پوری دنیا کو دین کی بھی شناسائی حاصل ہوئی, فطرت کی بھی شناسائی حاصل ہوئی, ساری دنیا کو. لیکن ایام آدمی یہ ممبر حقیقتاً صرف اور صرف وقت ہونا چاہیے دفاع حق محمد و آل محمد کے لیے. دفاع حق آل محمد کے لیے یہ ممبر, جو تصور کسی اور کا آ ہی نہیں سکتا. اس ممبر پر کسی اور کا تصور آ ہی نہیں سکتا, ذہن کہیں اور جا ہی نہیں سکتا, گفتگو کسی اور رخ پر جا ہی نہیں سکتی. اس لیے آپ مطمئن رہیں, میں ادب کی گفتگو کروں, شاعری کا حوالہ دوں, لغت اور زبان کا حوالہ دوں, یا علوم و معارف کا حوالہ دوں, وہ سب حوالے اس لیے ہیں کہ ان کی سیرت کے حوالے ہیں. یہ سب ریفرنسز ہیں اس نو خیر کے سر چشمے کو سمجھنے کے لیے. درمیان میں جملے معترضہ تھا, یہ قبیل ہو گیا. گفتگو یہ کر رہا تھا کہ فطرت کو سمجھنے کے لیے حواس سے خمسہ آتا ہوئے, اور حواس سے خمسہ دو ہے, حواس سے خمسہ ظاہریہ, حواس سے خمسہ باطنیہ. حواس سے خمسہ ظاہریہ کیا ہے؟ شامہ, ذائقہ, سامعہ, باصرہ, لامسہ. حواس سے خمسہ باطنیہ کیا ہے؟ حس مشترک, خیال, وہم, ذاکرہ, قوت متصرفہ. یہ پانچ قوت باطنہ ہیں, باطن کی قوتیں ہیں, قوائے باطنہ, حواس سے باطنی. لیکن آج ان کی تشریح کا موقع نہیں ہے, انشاءاللہ آئندہ مجالس میں. آج کے لیے عرض کرنا ہے کہ یہ پانچ جو حواس سے خمسہ ظاہری ہیں یہ کیا ہیں؟ علم حاصل کرنے کے وسائل، علم حاصل کرنے کے وسائل. حقیقت یہ ہے، یہ جملہ ہزاروں بار کا سنا ہوا ہے لیکن حقیقت پر مبنی ہے، کہتے آگے بڑھوں. جس طرح ہر فرد بشر کے اندر یہ پانچ حواس کے خمسہ علم کے حاصل کرنے کے وسائل ہیں، اسی طرح یہ خمسہ نوجبا، یہ پنجتن پاک کا تصور، یہ کوئی عوامی تصور نہیں ہے، یہ کوئی روایتی تصور نہیں ہے، یہ کوئی عقیدتی تصور نہیں ہے، یہ قرآن مجید کا دیا ہوا تصور ہے، قرآن مجید کا دیا ہوا تصور ہے. قرآن مجید سے آیت مباحلہ نکال دیجیے، نکال دیجیے آیت مباحلہ، ہم پنجتن پاک کے عقیدے سے دستبردار ہو جائیں گے. لیکن جب تک قرآن مجید میں آیت مباحلہ ہے، اچھا یہاں تک تو بات روایتی تھی، اب ذرا سی آپ توجہ فرما لیں تو ابھی جو میرا موضوع بحث ہے وہ بھی مکمل ہو جائے. حواس سے خمسہ جو ہمیں اور آپ کو آتا ہوئے، ان کا ذریعہ، ان کا کام کیا ہے؟ علم عطا کرنا، حقیقت کو منکشف کرنا، انفارمیشن کو مکمل کرنا، جہالت کے پردوں کو اٹھانا، یہی ہے نا؟ میں کہہ رہا ہوں جس طرح یہ علم کے وسائل ہیں، اسی طرح وہ علم کے وسائل ہیں. علم کی دنیا میں سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ زمین کا، زمین شناسی سب سے بڑی مشکل ہے؟ زمین شناسی نہیں، سمندر شناسی نہیں، ہوا شناسی، یہ کوئی مشکلات ہیں؟ مادیات کو سمجھنا کوئی مشکلات ہیں؟ ہمارے نوجوان بڑا ناز کرتے ہیں، ہم کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، فزکس پڑھ رہے ہیں. خدا آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے. کیمسٹری اور فزکس تو آپ کی ٹھوکروں میں ہونا چاہیے. علم حاصل کرو، اس طرح علم حاصل کرو کہ جو تمہارا حاشیہ نشین ہو وہ دنیا کا سب سے بڑا سائنسداں بن جائے. لیکن فزکس اور میتھ اور کیمسٹری تک محدود نہ رہو، آگے بھی بڑھو، آگے بھی بڑھو. اس لیے کہ سب سے بڑی علم کی مشکل زمین شناسی، ہوا شناسی، فضا شناسی، فلک شناسی، سیارہ شناسی نہیں ہے. سب سے بڑی انسان کی مشکل اور علم کی مشکل ہے خدا شناسی. سب سے بڑی مشکل خدا شناسی ہے. سب سمجھ میں آ جاتا ہے، خدا سمجھ میں نہیں آتا. کہیں کسی بھی خطۂ عرض سے آپ ایک مٹھی خاک اٹھا کے لیبوریٹری میں بیٹھ جائیے اور انالائز کر لیجیے، کتنے آئٹمس ہیں، کیا ہے، کیا نہیں ہے، سب معلوم ہو گئے. خدا آپ کی گرفت میں آنے والا ہے. خدا کسی لیبوریٹری کا تجربہ نہیں آ سکتا. سب سے بڑی مشکل ہے علم کی خدا شناسی، ہے نا؟ اچھا وہ بس یہ ہوا کے خمسہ بھی اس لیے عطا کیے گئے کہ مخلوقات خدا کو سمجھو تو خدا سمجھ میں آ جائے گا. گفتگو کو مختصر کر رہا ہوں، گفتگو کو مختصر کر رہا ہوں. اور حواس کے خمسے باطنیہ بھی اسی لیے عطا کیے گئے کہ سمجھو، کائنات کو سمجھو، فطرت کو سمجھو تو خدا سمجھ میں آ جائے گا، علم کے تمام مشکلات سمجھ میں آ جائیں گے. یہ جو نصارۂ نجران تھے ان کی کیا مشکل تھی؟ کیا تھی مشکل ان کی؟ زمین شناسی، کائنات شناسی، سیارہ شناسی، نظام حیات، علم حیات سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. یہ سورج کہاں پر ہے؟ درمیان مرکز کائنات سورج ہے یا زمین؟ زمین گول ہے یا چپٹی؟ یہ باتیں مشکل تھیں. کیا تھا نصارۂ نجران کا مسئلہ؟ خدا شناسی. خدا شناسی، یہ عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے تھے، مریم کو بھی خدا مانتے تھے. خدا کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی تھی، مصطفیٰ سمجھا رہے تھے. مصطفیٰ سمجھا رہے تھے، روز مسجد میں آتے تھے، مصطفیٰ سمجھاتے تھے. علی پہلو میں ہوتے تھے، حسن آغوش میں ہوتے تھے، حسین آغوش میں ہوتے تھے، چار نورانی شخصیتیں سامنے ہوتی تھی, مگر بہت کچھ حل ہو گیا. اس کانٹا تھا دل میں جو پیوست تھا وہ نکلتا نہیں تھا, اس لیے کہ یہ معرفت خدا سے پانچوں وسائل اچانک میدان مبارزہ میں پانچوں وسائل یکجا ہو گئے. خدا شناسی کا مسئلہ حل ہو گیا. تلوا کہے محمد و آدم. خدا شناسی کا مسئلہ حل ہو گیا. اور کیسے حل ہوا؟ اب کوئی تقریر بھی درمیان میں نہیں ہے, کوئی تقریر درمیان میں نہیں ہے. اب تک مصطفیٰ روز بحث کرتے رہے, مناظرہ کرتے رہے, گفتگو کرتے رہے, آیات الہیہ سناتے رہے. اللہ اکبر. سنانے والا خود پیغمبر سنا رہا ہے آیات خدا, مگر خدا شناسی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. سنانے والا پیغمبر آیا کہ خدا سنا رہے, خدا شناسی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. اور ادھر میدان مباحثہ میں یہ اب مستعار مجازن کہہ رہا ہوں, یہ حواس سے خمسہ الہیات جمع ہو گئے. نظر اٹھی خدا سمجھ میں آ گیا. ایک دوسرے سے کہنے لگے اب موبائل نہ کرنا, اب مناظرہ نہ کرنا. کیوں؟ اب قدرت خدا نظر آ رہی ہے. ابھی تک جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اب سمجھ میں آ گئی. اب سمجھ میں آ گئی. اور یہاں پر اب ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اس ممبر سے فضائل مولا کائنات بیان ہوتے ہیں, تو ایک جملہ فضیلت زہرا میں بھی اللہ رے فضیلت زہرا کہ جو مریم کے خدائی کے قائل تھے, زہرا کا قدم میدان میں آیا تو صرف توبہ کر گئے. قیام قیامت تک توحید الہی زہرا کی ممنون اعزاز رہے. کہ جب زہرا آتی تھی تو پیغمبر کیوں کھڑے ہو جاتے؟ اب سمجھو پیغمبر کیوں کہتے تھے فاطمہ تو جب آتم نہیں تھی. ارے میرا ٹکڑا ہے فاطمہ. فاطمہ کو اذیت نہ دو.
ابھی کچھ نہیں, مجھے اور تیاری کرنا ہے. ابھی میرے پاس کچھ وقت ہے, کوئی ضروری تھوڑی ہے. لیکن اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ گریہ ایک فطری امر ہے. جو گریہ کے مخالفین ہیں وہ غیر فطری بات کرتے ہیں. اور میں تو فضائل پڑھواؤں, مسائل کے لیے پڑھواؤں. آپ رو رہے ہیں, گریہ کر رہے ہیں, تو کون کہتا ہے کہ ہم مصیبتوں پر روتے ہیں؟ مصیبتوں میں نہیں روتے, مصیبتوں میں نہیں روتے. کربلا میں بھی اگر اہل بیت کے اخبار میں سے کسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے تو مصیبت پر نہیں آئے تھے, قوم کی نادانی پر آئے تھے, قوم کی نادانی پر آئے تھے. اسی لیے اب ایک جملہ ایک شعر میرا ذہن میں آ گیا ہے تو عرض کر دوں اس مقام پر. یہ بھی فضیلت میں ہے, میر علی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین میں ہے یہ مطلب. اور اسے سماعت فرما لیں کہ قسم ہے آسر کی, جب کوئی ہم رکاب نہ تھا, قسم ہے آخر کی, جب کوئی ہم رکاب نہ تھا, حسین کو غم انسان تھا اضطراب نہ تھا. حسین کو غم انسان تھا اضطراب نہ تھا. کوئی اضطراب نہیں تھا حسین, کوئی اضطراب نہیں تھا صاحب حسین کو. ذرا آنسوؤں پر کو جذب کریں, ذرا آنسوؤں کو جذب کریں, ضبط سے کام لیں. اب یہ جملہ باقی رہ گیا ہے, باقی رہ گیا ہے. ابھی گفتگو مکمل نہیں ہوئی. ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی فطرت شناسی سے. فطرت کیا ہے, کیسے سمجھیں؟ حواس سے خمسہ خدا نے عطا کیے تاکہ ان حواس سے خمسہ سے فطرت کو سمجھیں.
حواس سے خمسے ظاہری عطا دیے, حواس سے خمسے باطنی عطا دیے, اور پھر یہ خمسے نجبا عطا دیے. جب ہم کہتے ہیں یہ کائنات کی وجودی ضرورت ہے تو ہم تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم فلسفیانہ اصطلاحوں سے کام لے کر شاعری کر رہے ہیں. نہیں, یہ فلسفیانہ زبان میں شاعری نہیں ہے, یہ کائنات کی وجودی ضرورت ہے. جیسے ایک انسان حواس سے خمسہ کے بغیر کائنات کا علم حاصل نہیں کر سکتا, یہ پوری کائنات خمسہ نوجبا کے بغیر خدا شناسی حاصل نہیں کر سکتی. مصطفیٰ کی باتوں کو سنو گے تو خدا سمجھ میں آئے گا, علی کے چہرے کو دیکھو گے تو خدا سمجھ میں آئے گا, حسن کی خوشبو کو محسوس کرو گے تو خدا سمجھ میں آئے گا, اور سیدہ کی دیہڑی پر جب بھی سائی کرو گے تب خدا سمجھ میں آئے گا, اور اگر عقل ابھی بیمار رہ جائے تو قوت ذائقہ سے کام لو, خاک شفا زبان پر رکھو گے تب خدا سمجھ میں آئے گا, تب خدا سمجھ میں آئے گا. حواس کے خمسہ سے فطرت شناسی کا سفر طے ہوگا اور خدا شناسی تک گفتگو پہنچے گی, اور پھر سمجھ میں آئے گا کہ انسان کی فطرت کیا ہے. فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا, وہ کون سی فطرت ہے کہ جس پر اللہ نے انسان کی طبیعت کو ڈھالا ہے, کون سی فطرت ہے. ہاں, یہ لفظ فطرت قرآن مجید میں زیادہ مقامات پہ استعمال نہیں ہوا ہے. قرآن مجید میں مشکل سے لفظ فطرت 19 یا 20 مقامات پر آیا, مختلف صورتوں میں, ماضی اور مضارع اور مختلف ابواب سے, کہیں فطرہ ہے کہیں تفطرہ ہے. اب یہ عربی زبان کے قواعد ہیں اور اس کے تصریف کے مختلف شعرے ہیں, ان پر ابھی بحث کی گنجائش نہیں ہے گفتگو کے اس مرحلے میں, اس وقت بالکل وقت نہیں ہے. انشاءاللہ آئندہ تقاریر میں وہ تمام کلمات زیر بحث آئیں گے, لیکن اسی لفظ فطرت سے کام لے کر بڑے بڑے مسائل کو حل کیا ہے قرآن نے, خاص طور سے توحید, آخرت, نبوت, انسان اور کائنات, ان کے مسائل کو لفظ فطرت سے پورے فطرہ اس مادے سے, اس روٹ ورڈ سے جو الفاظ قرآن مجید نے اکثر سے استعمال کیے ہیں, اگر صرف ان پر غور کر لیں آپ تو تمام مشکلات حل ہو جائیں, خاص طور سے توحید کی مشکل بالکل آسان ہو جائے گی. قلب قرآن سورہ مبارکہ یاسین میں توحید کا مسئلہ کسی نبی کی زبانی نہیں پیش کیا جا رہا ہے. مالی, مجھے کیا ہو گیا ہے, لا عبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون, ارے مجھے کیا ہو گیا ہے, میں کیوں نہ اس کی عبادت کروں کہ جس نے میری طبیعت کو ڈھالا اور جس کی طرف ہمیں پلٹ کے جانا ہے. یہاں ایک انسان, صاف باطن انسان توحید کا اعلان کر رہا ہے لفظ فطرنی استعمال کر کے. کیا فطرنی؟ فطرنی جس نے مجھے بنایا, جس نے مجھے خلق کیا, میری طبیعت کو ڈھالا. اب ایک جملہ, ایک جملہ, یہ شخص بوڑھا ہے, یہ شخص بوڑھا ہے, سن رسیدہ ہے, اس نے سر تو گھر میں زمانہ کو دیکھا ہے, تب جا کر توحید کا اعلان کیا لفظ فطرہ کو استعمال کر کے, واضح ہے. لیکن میں نے عرض کیا کہ قوانین قدرت میں تضاد نہیں ہوتا, اس نے بچپن میں کیوں نہیں کہہ دیا, واضح ہے. یہ نبی نہیں ہے, یہ کہنے والا نبی نہیں ہے, مومن ہے, ایک مومن ہے. لیکن اس مومن نے بڑھاپے میں جب ایک نبی مبعوث ہوا, اس کی تصدیق کے منزل میں سورہ یاسین کی ساری تفصیل آپ کے ذہنوں میں ہوگی, آ کر کہتا ہے مان لیا, لا عبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون, ارے مجھے کیا ہو گیا, میں دیوانہ تھوڑی ہوں, میں کیوں نہ اس کی عبادت کروں جس نے مجھے بنایا اور جس کی طرف مجھے پلٹ کے جانا ہے. اس کا یہ شعور جو بیدار ہوا اور فطرت کے حوالے سے خدا شناسی کا اعلان کیا, اس نے گہوارے میں کیوں نہیں کیا؟ سوال یہ ہے کہ اس نے گہوارے میں کیوں نہیں اعلان کیا؟ اور سمجھا آپ نے, معلوم ہوا کہ خدا شناسی جزو فطرت تو ہے مگر اظہار تو تبھی ہوگا جب فطرت کمال کے درجے تک پہنچے. بس فرق یہ ہے کہ فطرت میں خدا شناسی ہے. توجہ, بہت بڑی بحث کو سمیٹ رہا ہوں, سمو رہا ہوں. فطرت میں خدا شناسی ہے, متن فطرت میں, کتاب فطرت میں خدا شناسی ہے, کتاب تقویمی میں فطرت میں خدا شناسی ہے, آخرت شناسی ہے, ہدایت شناسی ہے, نبی شناسی ہے, امام شناسی ہے, سب فطرت میں ہے. مگر اس کا اظہار تب ہوتا ہے جب فطرت کمال تک پہنچتی ہے, جب فطرت بالغ ہوتی ہے. جب ایک انسان بالغ ہوتا ہے تو متن فطرت کو پڑھنا شروع کرتا ہے, کتاب فطرت کو پڑھنا شروع کرتا ہے. اور فرمایا آپ نے, کل کا جملہ ذہن میں لے آئے, میں نے عرض کیا تھا معصوم وہ ہوتا ہے جو فطرت سے انحراف نہیں کرتا, اور فطرت پر رہتے ہوئے جسے ارتفاع حاصل ہو جائے وہ معصوم ہوتا ہے. تو معلوم ہوا معصوم اور غیر معصوم میں فرق یہ ہے کہ غیر معصوم جب تک ایک خاص عمر نہ گزار لے فطرت کا اعتراف نہیں کرتا. معصوم وہی ہوتا ہے کہ پیدا ہوا اور کتاب فطرت کو پڑھ کے سنانا شروع کر دیا. عیسیٰ معصوم, پیدا ہوتے ہی فطرت کی کتاب پڑھنے لگے. علی معصوم, پیدا ہوتے ہی فطرت کی کتاب پڑھنے لگے. دس کے پیغمبر پر آئے اور پھر پوچھا کہ دیکھیے عجیب منزل ہے, تلاوت عیسیٰ میں اور تلاوت مرتضیٰ میں. عیسیٰ کے حوالے میں تھے اور عیسیٰ کے سننے والے کوئی معصوم نہ تھا, اس لیے خود فیصلہ کیا کون سی آیتیں پڑھنی ہیں. علی کے سامنے علی کے بزرگ تر وجود موجود ہے. اب علی نے اپنے بلوغ کا اور ثبوت دیا, خود سے نہیں پڑھوں گا ورنہ دنیا کہے گی اتفاق تھا. حضور آپ کے دست مبارک پر آیا ہوں, یعنی یہاں اتفاق کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. یہ بندہ مجبور نہیں ہے, یہ خدا مختار کا بندہ مختار ہے. یہ تو اتفاق کی بات تھی, یہ تو اتفاق کی بات تھی. ایک بچہ تین دن آپ نہیں کھلی, اتفاق کی بات ہے. ارے پیغمبر کہاں سے آیا, آپ کھل گئی, اتفاق کی بات ہے. پیغمبر نے ازراہ لطف کہہ دیا کہ تو نے مجھے اپنی نظر کے لیے مخصوص کیا. علی نے جب تلاوت کی تو پوچھا, اب یہ سوال بتاتا ہے جب تلاوت میں اختیار سے کام لیا تو نظر میں بھی حقیقت اختیار سے کام لیا تھا. نظر میں بھی اختیار سے کام لیا تھا, اپنے اختیار سے آنکھیں بند رکھی. ماں کو ملال تو ہوا ہوگا, ماں کو ملال ہوا ہوگا, تکلیف ہوئی ہوگی کہ بچے نے آنکھیں نہیں کھولی, مگر بعد میں اطمینان ہو گیا ہوگا, مصلحت تھی. ارے کعبے میں ماں کے علاوہ ارد گرد بہت سے بت رکھے ہوئے تھے. مرتضیٰ کرم اللہ وجہ, مرتضیٰ علیہ السلام نے اس وقت آنکھیں نہیں کھولی اختیار سے. آنکھیں کیا کھولوں, کس کو دیکھوں. جب آنکھوں سے پیغمبر میں آ گئے, سارے نور الہی میں آ گئے, اب کسی صنم کا یہاں گزر نہیں آئے. اپنے اختیار سے آنکھیں کھولی اور اس کے بعد پوچھا, حضور بتائیں بتائیں کہاں سے تلاوت کروں. ہاں حضور نے اجازت کی, تلاوت کرو. انجیل سنائی, توریت سنائی, زبور سنایا, قرآن کو سنایا, اور کہاں سے سنایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں, آج اپنے المومنون, آج اپنے المومنون. دونوں پہلو ہیں. دیکھیے بعض صنعتیں ایسی ہیں, صنعت الہام کو لوگ غلط سمجھتے ہیں, برا سمجھتے ہیں. یعنی ایک کلمے کو استعمال کیا جائے اور دو معنی مراد لیے جائیں, جملہ ایک کہا جائے اس میں دو معنی ہوں, ہے نا. ارے یہ علی ہیں, یہ کوئی اور نہیں ہے, قد افلح المؤمنون، یقینا مومن فلاح پا گئے. یہ تینوں چیزوں کا ایک ہی جملے میں بیان. پیغمبر آپ مبعوث ہونے والے ہیں، مومنین فلاح پا گئے، زبان پر نعت مصطفیٰ ہے، قد افلح المومنون، ارے حضور آپ آ گئے، یعنی اب آپ کلمہ توحید سکھا دیں گے، بشریت فلاح پا گئی. حمد خدا ہے، پھر معنی سمجھے. علی کہہ رہے قد افلح المومنون، یعنی پیغمبر اب آپ کو کوئی اندیشہ نہ ہو، میں آ گیا آپ کی نصرت کے لیے.
علی کے بچپن کا تذکرہ تھا تو مجھے اب دوسرا علی یاد آ گیا. بس گفتگو تمام، گفتگو تمام. کل مسائل نہیں پکتا تھا، کل مدینے سے رخصت بیان نہیں کرتا تھا. مدینے سے رخصت کا ایک خاص منظر ہے، اور وہ منظر یہ بھی ہے کہ حسین کا قافلہ سوار ہو چکا. حسین عبداللہ ابن عباس کو، عبداللہ ابن جعفر طیار کو، محمد حنفیہ کو، سب کو مطمئن کر چکے یہ کہہ کر، شاء اللہ ان یراہن سبایا، خدا کی مرضی یہی ہے کہ انہیں اسیر دیکھے. اسیرکم علی اللہ. بس وہ جملے مال مسجد کے لیے کافی ہیں، لیکن قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، ابھی آگے نہیں بڑھ رہا ہے، آگے نہیں بڑھ رہا ہے. کیوں کیوں؟ ہاں روایت ہے، ایک روایت ہے، اور جب ہے تو پڑھتا ہوں، اور اس کے پڑھنے میں کوئی فنی علمی اشکال نہیں ہے. کہتے ہیں بعض روایتوں میں ہے حسین کی ایک بچی بیمار، بیٹی بیمار، بیمار بیٹی کو نانی کے حوالے کیا، لیکن رخصت کے وقت یہ بیٹی دروازے پر کھڑی تھی قافلہ کربلا کے لیے، مکے کے لیے روانہ ہونا چاہتا. بیٹی نے ایک بار التجا کی، بابا ایک بار پھر سب سے مل لوں. ہاں بیٹی ضرور، بیٹیوں کو ماں باپ سے، عزیزوں سے جو محبت ہوتی ہے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. بیٹی آئی،